الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم.
ہمارے مرشد اور ہمارے شیخ شیخ العرب والعجم قطب العالم معارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت والا کو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سے ایک خاص تعلق اور حضرت کی مثنوی سے کا معرومی کی مثنوی کا ایک خاص ذوق تھا، اور یہ جو ذوق ہوتا ہے یہ صحبتوں سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا ذوق مثنوی کا تھا، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ذوق تھا مثنوی شریف کا، بہرحال کہ یہ سلسلہ ہے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جو مثنوی شریف کا ذوق تھا، اس ذوق کو سمجھنے کے لیے معارف مثنوی کا اگر مطالعہ کر لے تو سمجھ آ جائے گا کہ وہ خاص ذوق کیا تھا. کیونکہ ایک ہے ذوق مثنوی، مثنوی پڑھنے والے اور سننے والوں کے ذوق کو دیکھا، لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مثنوی کا جو ذوق تھا وہ عاشقانہ تھا. لہذا اس میں عشق و محبت کی جو جھلک ہے، ہزار خوبہ دیدم مگر مگر تو چیزیں دیگری، ہزار حسینوں کو دیکھا مگر تیرے حسن کی بات ہی جدا تھی. لہذا مثنوی پڑھنے والے، اس کا ترجمہ کرنے والے تو بہت سارے حضرات ہیں، لیکن اس کا جو عاشقانہ رنگ ہے یہ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ کی ایک خصوصیت ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. حضرت والا رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں معارف مثنوی تحریر فرما رہے تھے، حضرت نے اس بات کو خود لکھا بھی ہے، لیکن میں نے یہ بات حضرت سے براہ راست سنی ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ مثنوی کا ایک شعر ہے، جس زمانے میں تحریر فرما رہے تھے تو اس کا ایک شعر کی شرح اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو خواب میں عطا فرمائی تھی. اور وہ شعر کیا ہے کہ غرض چاہے، سالکین کے لیے بڑی اہم چیز ہے، سالکین کی ترقی کے لیے اور ہم لوگ جو یہاں خانقاہ آیا کرتے ہیں، یہ جو اتوار کو مرد کیا ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف لاتی ہیں، ان کے لیے بھی ایک ضروری چیز ہے، ضروری مضمون ہے. وہ شعر ہے کہ غرض چاہے می کنی ہر روز خاک، اگر ہر کوئی شخص روزانہ چاہ سے یعنی کنویں سے مٹی کو نکالتا رہے تو عاقبت اندر رسی در آب پاک، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ صاف میٹھے پانی تک اس کی رسائی ہو جائے گی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو شرح اس کی جو شرح مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ عجیب ہے کہ جب انسان کنویں کی کھدائی کرتا ہے تو اس میں درجے ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کنواں کھودنے کے لیے نہیں ہے کہ جو زمین ہوئی بس وہاں پر مشین بلائی اور ٹھکا ٹک شروع کر دی, بلکہ جو کنویں کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے. مثلا کسی گاؤں کے اندر پانی نہیں ہے, گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں یہاں پر جو ہے وہ کنواں بنانا ہے. تو اس کا اصول اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں کے ماہر کو بلاتے ہیں اور ماہر آتا ہے, معائنہ کرتا ہے, جائزہ لیتا ہے. کیونکہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے خود اس بات کو فرمایا کہ پانی کی بھی کچھ خصوصیات ہیں. لہذا پانی جو ہے وہ زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ شمال سے جنوب کی طرف سفر کرتا ہے. آپ حضرات کے دائیں جانب شمال ہے اور بائیں جانب جنوب ہے, لہذا شمال سے جنوب کی طرف پانی زیر زمین سفر کرتا ہے. لہذا وہ ماہر اس بات کو دیکھتا ہے کہ شمال کی جانب جو دیہات اور گاؤں جو علاقے ہیں وہاں کس گاؤں میں میٹھا پانی ہے. یعنی آپ دیکھیے وہ رابطہ کہاں سے ملا رہا ہے, کس گاؤں میں میٹھا پانی ہے. بعض مرتبہ وہ 50 میٹر دور یا 100 میٹر دور یا کتنے کلومیٹر دور, 10 کلومیٹر دور ہے. تو شمال کی جانب جہاں میٹھا گاؤں ہوتا ہے پھر اس کی لائن میں کنواں کھودا جاتا ہے. سر فرمائے کہ اب اس کے بعد وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھو کنواں یہاں بنانا ہے. اب وہ گاؤں والے کی مرضی نہیں ہے بلکہ ماہر سے پوچھا جائے گا کہ کنواں یہاں بنانا ہے. فرمائے کہ جب اب اس کے درجے شروع ہوتے ہیں کہ جب ابتدا کے اندر کنواں کھودتے ہیں تو نیری خشک مٹی نکلتی ہے, تو فرمایا اسے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو کنویں کھودنے والے ہیں ان پر کچھ مایوسی تاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیا کام کریں, صرف مٹی نکال لیں. تو وہ ماہر سمجھاتا ہے کہ نہیں تم کام جاری رکھو. فرمایا اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹی تھوڑی تھوڑی گیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ دیکھو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ گیلی مٹی بتا رہی ہے, دیکھو پہلے مٹی سوکھی خشک تھی اب یہ گیلی ہونا شروع ہو گئی, اس کا مطلب اندر نیچے پانی موجود ہے. لہذا پانی کا اثر آ رہا ہے نا تبھی. اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ کیچڑ آتا ہے, آدھا پانی آدھی مٹی, اس کو کیچڑ بولتے نا کہ بالکل. فرمایا دیکھو اب دیکھو اور ترقی ہو رہی ہے, محنت کرو محنت. لہذا محنت کرتے کرتے وہ کنویں کھودنے والے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ پانی نکل آتا ہے اور پانی تک پہنچ جاتے ہیں. اب وہ خوشی کے مارے موبائل فون کرتے ہیں کہ صاحب آئیے ہمارے یہاں, آپ نے ہمیں ٹارگیٹ دے کر گئے تھے اور ہم نے پانی حاصل کر لیا. اب گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے, وہ ماہر آتا ہے دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ پانی جو ہے وہ گدلا ہے, مٹی ملا ہوا پانی ہے. تو وہ ماہر کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہاری منزل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اتنا بہترین پانی 10 کلومیٹر ادھر 10 کلومیٹر چاروں اطراف میں 10 کلومیٹر اگر گھوم لے تو ایسا پانی کہیں نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں بات تمہاری ٹھیک ہے کہ میں مانتا ہوں ایسا پانی نہیں ملے گا, لیکن یہ تمہاری منزل نہیں ہے, ابھی تمہیں تھوڑی سی محنت اور کرنی ہے, تھوڑی سی محنت اور کرو. صاف پانی چاہیے, صاف پانی. اب یہ جو وقت ہوتا ہے ان کے لیے ایک تذبذب کا وقت. اب آپ تصور کریں, یقین جانے آپ حضرات اس فقیر کا ایسے ایسے علاقوں میں جانا ہوا کہ جہاں پر لوگ مٹی والا پانی پیتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں گدلا پانی ہوتا ہے, مٹی والا پانی ہوتا ہے, اور وہ خوشی خوشی اس کو پیتے, ان کے جانور، ان کے کھانے، ان کے پینے، بات ہوا تو پھٹ کر ہی چلا کر مٹی بٹھائی، لیکن اس پر وہ خوش ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ پانی مل گیا. کہتے ہیں ہاں بے شک اس کا انکار نہیں کہ نعمت ہے، لیکن یہ تمہاری منزل نہیں ہے، ابھی تمہیں اور آگے بڑھنا ہے. اب اس سرزمین میں کوئی بات مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. لہذا جو لوگ بات مانتے ہیں اب وہ مزید محنت کرتے ہیں، کہتے تین چار پانچ فٹ اور چلے جاؤ تو بالکل صاف ستھرا پانی نکل آئے گا. اب وہ محنت کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا بغیر مٹی کے بالکل صاف ستھرا پانی مل جاتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالی نور سے بھر دے. محرومی رحمت اللہ علیہ کی یہ شعر کی شرح کیا عجیب واقعی الہامی شرح ہے یہ، کہ فرمانے کے دیکھو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا رستہ طے کرنا چاہتا ہے تو پہلے تو اس بات کو یاد رکھے کہ بغیر اللہ والوں کے سفر کو قطع نہ کرے، قدم نہ رکھے، پہلے شیخ کا دامن پکڑے، شیخ کا انتخاب کرے اور شیخ کے ذریعے سے آگے بڑھے. کیونکہ یہ منزل اور یہ جو سفر ہے، یہ سفر ایسا ہے کہ بغیر رہبر کے سفر طے ہو نہیں سکتا، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر آدمی اپنی شریعت بنائے گا، ہر آدمی اپنی شریعت بنائے گا اور اپنی شریعت کے چار دیواری بنائے گا، اور ایسی چار دیواری بنائے گا کہ نہ خود اس سے باہر نکلے گا نہ کسی کو اندر گھسنے دے گا. اور یہ ہے بات، میں جو بات کہہ رہا ہوں نا یہ ایسے نہیں ہے، وہ ایسے آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہمارے قرب و جوار میں، بلکہ شاید میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم لوگوں نے اپنے ایک شریعت کا ایک معیار بنایا ہے کہ ایسے عبادت کرنی ہے، ایسے یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اور خبردار اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. وہ جو ایک یہودیوں کی صفت ذکر کی نا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے اوپر چیزوں حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، تو ہم لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے اوپر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شریعت جن کی اجازت دیتی ہے، جس کی ایک بہت آسان مثال ہے ہنسنا، کہ جی ہمارے ہاں اللہ والوں کا ایک معیار بنا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی اللہ والا اگر اچھے کپڑے پہن لے، ہم مولویوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک اللہ والے جو ہے تشریف فرماتے مرغا کھا رہے تھے، اور میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرغا مولویوں کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب سے دنیا کو پتا چلا کہ یار مرغا اتنے مزے کی چیز ہے، تو ملا کو تو پیچھے چھوڑ دیا، وہ چکن میں بہت آگے بڑھ گئے، ہر چیز کی چکن بنانا شروع کر دی، کیا کینٹکی چکن، کیا کے ایف سی، کیا میکڈونلڈ، سب مرغی کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کہا ملا جو چیز کھا رہا ہوا اس کا مطلب یہ کام کی چیز ہوگی. تو بہرحال اب وہ اللہ والے مرغا کھا رہے تھے. ایک شخص نے وہاں آیا تو اس کے دل میں اعتراض پیدا ہوا. یہ واقعہ حضرت والا رحمت اللہ نے سنایا تھا. اعتراض ہوا کہ یہ اللہ والوں کو دیکھ کے مرغے کھاتے. جیسے ہمارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زہاد صحابہ میں سے ہیں، اور صحابہ سب کے سب زاہد تھے، یاد رکھیے گا سب کے سب زاہد تھے. اگر کسی کے پاس مال بھی تھا نا تو ان صحابہ کے قلوب کی حالت ایسی تھی کہ یہ مال ہوتے ہوئے بے مال کے تھے، ان کے نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کی برکت سے ان کے ایمان کا وہ حال تھا، اللہ اکبر، کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. لہذا اگر صحابہ کے پاس مال بھی تھا نا تو پھر بھی ان حضرات کا یہ حال تھا کہ مال ہوتے ہوئے بھی ان کے قلب پر کوئی اثر نہیں تھا، مال سے مستغنی تھے بالکل. انہوں نے مال کو نعمت کے طور پہ رکھا. لہذا احادیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ مال کا تو خود ہونا ایک نعمت کی چیز ہے، لیکن کون سا مال؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت آخر زمانہ رہے ہیں، ڈھائی پونے تین برس اس طرح کا ایک مدت تھی، تین برس ایسے ہی تقریباً، کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں آپ نے وقت گزارا. اور ان کا یہاں آتا ہے کہ ان کے بارے میں کہ یہ پیٹ کی روٹی، صرف اپنی ضرورت کی روٹی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے ہوئے تھے. وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ کما نہیں سکتے تھے، وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر حرص اور لالچ تھا، وہ لالچی تھے اس بات کے کہ میں زیادہ سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر سکوں، کیونکہ میں ایمان بہت دیر سے لے کر آیا، آخر زمانے میں ایمان لے کر آیا، تو اس کے اندر ان کے اندر حرص سے دنیا نہیں تھا، حرص فی الآخرہ تھا، آخرت کی لالچ تھی کہ میں کماؤں، دنیا کماؤں، دنیا نہ کماؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے میں آخرت کو کماؤں، علم حاصل کروں، آپ کی صحبت کا انوارات کو میں حاصل کروں. لہذا خود ان کے بارے میں آتا ہے، ہمارے حضرت سے ہم نے یہ بات اکثر سنی ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی غشی ان پر طاری ہوتی تھی بھوک کی وجہ سے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. اب کوئی ان کو جوتی سنگا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مرغی کا دورہ ہے، فرماتے ہیں میں سب کچھ سمجھ رہا ہوتا تھا لیکن میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتا تھا. اور کما اس زمانے میں بھی سکتے تھے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کی نظر میں جو لالچ تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا لالچ تھا. لگا ایک زمانہ ایسا آیا، اب جن کو ایک صوفی اور فقیر اور ایک زاہد صحابی کے طور پر پیش کیا جایا تھا، اس صحابی کی میں بات بتا رہا ہوں کہ آج ہم لوگ ٹشو پیپر جو صاف کر کے بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ جی ٹشو پیپر استعمال کرتے ہیں. ان صحابی کا عالم یہ تھا کہ یہ ریشم کے رومال سے ناک صاف کیا کرتے تھے. ایسا ریشم کے رومال سے ناک صاف کیا کرتے تھے یہ، ایسا اللہ تعالی نے. تو ہر آدمی نے ایک اپنا، تو میں عرض کیا کہ اب ہم لوگوں نے، تو میں ان بزرگ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ بزرگ مرغا کھا رہے تھے، اس نے دل میں اعتراض کیا کہ بزرگ اللہ والوں کے مرغے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات، یہ اعتراض ان کے دل پر منکشف فرما دیا، لیکن صبر کیا، ضبط کیا. بڑوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بیان فرمایا ان کا، چار گھنٹے بیان فرمایا، اور بیان کے آخر میں یہ بات فرمائی کہ لوگ دین کے خادموں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مرغا کھاتے ہیں. فرمایا کہ اگر تم مرغا کھاتے ہو تو اس لیے مرغا کھاتے ہو کہ مرغا بنے، مرغیوں پر مرغا بنے ہیں، لیکن یہ جب دین کے خادم اللہ والے مرغا کھاتے ہیں تو اس قوت کو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری اور اشاعت دین پر خرچ کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اگر ان کا دنیا کا جو استعمال ہے، اگر ان کا دنیا کا استعمال ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کا استعمال بھی آخرت کے لیے ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالی نے بہت مال عطا فرمایا تھا، نواب تھے، مال کی ریل پیل تھی، گھوڑے بکریاں گائے بھینسے اور دنیاوی ریل پیل خوب تھی ان کے پاس. تو ملا جاوی رحمت اللہ علیہ جب ان کی خدمت میں آئے، پتا چلا کہ ایک بزرگ اللہ والے ہیں، وہ پہنچے تو دیکھا تو بھائی یہ تو نوابوں والی زندگی ہے. اب ان کے دل میں ایک اعتراض پیدا ہوا، بیٹھے اور پھر اٹھ کے گئے اور چپکے سے ایک مصرع کہتے ہوئے اٹھ کے گئے، نمر دانس، نمر دانس کے دنیا دوست دارد، کہ ایسا شخص مرد نہیں ہے، کامل مرد نہیں ہے کہ جو کہ دنیا کو اپنا دوست رکھتا ہے، دنیا جمع کرتا ہے، ایسا دوست نہیں ہے. یہ کہہ کے اعتراض آئے اور چلے گئے. حضرت فرماتے کہ اللہ کی شان اسی رات خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان ہے اور ان کو قرض خواہوں نے چاروں طرف سے پکڑا ہوا ہے، نیب والے بھی، ایف آئی اے والے بھی، اور دوسرے سارے انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، سب نے پکڑا ہوا ہے. کیا آپ ابھی تک نان فائلر بنے ہوئے؟ اب یہ پریشان کہ میں اس عالم میں کیا کروں کہ اتنے میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار آئے اور فرمایا کہ ہمارے دوست کو تم کیوں کیا کر رہے ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے یہ ہمارا قرضہ لیا ہوا اور ہمارا قرضہ واپس نہیں کیا، ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں، یہ دیندار ہیں. فرمایا کہ چھوڑ دو ہمارے، بتاؤ کس کا کتنا قرضہ ہے، سب کا قرضہ لے کے وہ سب کا دیتے گئے. فرمایا ہمارے دوست کو چھوڑ دو، سب کا قرضہ ادا کر دیا. اب جب ان کی آنکھ کھلی تو آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو بہ رہے. اب فوراً فوٹے خواجہ صاحب ہے وہ سفر کر کے وہاں پہنچے، روتے ہوئے، حالت عجیب تھی، اور وہاں جا کر درخواست کی کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے ہم بیعت کریں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے. پوچھا حضرت وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ کہ جو مصرع تم نے کل پڑھا تھا وہ مصرع ہمیں سناؤ. کیا عجیب، کیا ان لوگوں کے حالات اور احوال ہیں. اب تو یہ بڑے ادھر ادھر کروٹیں بدل رہے ہیں کہ نہیں حضرت، نہیں یہ کچھ نہیں یہ وہ. فرمایا نہیں، ایک شرط ہے کہ وہ مصرع پہلے پڑھو. اب یہ ندامت سے گھڑے جا رہے کہ کیسے میں کہوں. کہا نہیں حضرت میں نہیں پڑھ سکتا. فرمایا اگر ٹھیک ہے تم نہیں پڑھ سکتے تو ہم بیعت نہیں کریں گے تمہیں. جب آخر بہت مجبور ہوئے تو انہوں نے مصرع پڑھا کہ نمر دانس کے دنیا دوست دارت، کہ وہ مرد نہیں ہے وہ شخص جو دنیا کو دوست رکھے. تب فرمایا خواجہ صاحب نے اب اس مصرے پر میرا مصرع لگاؤ کہ اگر دارت برائے دوست دارت، اگر یہ دنیا رکھتے ہیں، اگر دنیا کو دوست رکھتے ہیں، دنیا رکھتے ہیں تو اپنے دوستوں ہی کے لیے رکھتے ہیں، یعنی اپنے مالک، اپنے محبوب کی رضا اور خوشی کے لیے رکھتے ہیں. کہ میرے مالک کی خوشی کہاں پر ہے؟ زکات دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، کئی مساجد بنا رہے ہیں، کئی مدارس بنا رہے ہیں، کسی غربا کی مدد کر رہے ہیں، کوئی بیمار ہوا اس کی مدد کر رہے ہیں. وہاں اگر یہ دنیا ہے تو اس کام کے لیے ان کی دنیا. یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیا بڑھائے جائیں، لوگوں پر فخر کریں، یہ اس لیے نہیں ہے. بلکہ اگر ہے بھی تو اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی، اپنے محبوب کی خوشی کے لیے دنیا جمع کی ہوئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے اوپر کیسی کیسی اپنی شریعت کی ایک دیوار بنائی ہوئی ہے، نہ اس سے باہر نکلتے ہیں نہ کسی کو گھسنے دیتے ہیں. اب کوئی ہنسے، ہنسنا بھی جیسے کہ جی ہنسنا نہیں چاہیے. یہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی کیا بتاؤں کہ اللہ تعالی نے کیا ایک اپنا کتنا پیارا بندہ اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے کیا شخصیت عطا فرمائی. کہ اللہ تعالی کی اس نعمت کو میں اپنی اس کمزور زبان سے اس نعمت کا شکریہ اور اس کے ادا نہیں کر سکتا. کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اتنا کہ ہنسنے پر کہ اس زمانے میں کتنا ایک. اب ہم لوگوں نے کیا، اب دینداروں کا حال دیکھے، ہنسنا اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. ایسے ہی حال ہے نا، عام حالات دیکھیں آپ تو ہنسنا اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ہنسنا جو کہ جس کی اجازت ہے، بلکہ اتنا تک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو لطیفہ سنائے، ان کو ہنسائے اس نیت کے ساتھ کہ میرا باپ میری ماں خوش ہو جائے، اپنے شیخ کو خوش کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو خوش کرتا ہے، تو اس ہنسانے پر جو بالکل مباح کام تھا لیکن اس ہنسانے پر اس کو اجر و ثواب ملے گا. بلکہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد اور شیخ فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات کے اندر کہ ادخال السرور فی قلب مومن، مومن کے خوشی دل میں تھوڑی سی خوشی داخل کرنا افضل من عبادت الثقلین، جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے. مومن کو ذرا سا خوش کر دینا کتنی بڑی چیز. اور ہمارا حال کیا ہے، ہنسنا تو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، اور عالم یہ ہے غیبتیں بھی چل رہی ہیں، بد نظری بھی چل رہی ہے. ذرا ہم دیندار اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو ہمارے شرعی پردے کا کیا حال ہے، کیا جھوٹ، کیا چیز. بس ایک اپنے بنائی ہوئی ایک دنیا شریعت کی، نہ اس میں سے اپنے خود نکلنا ہے نہ کسی کو گھسنے دینا ہے، خبردار ہمیں بس. کیا عالم ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو سالک جب شیخ سے رابطہ اور تعلق کرتا ہے تو شیخ اس کو اب شیخ کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شیخ کے مجلس میں آؤ تو اب تم کوئی بات سنتے ہو, کوئی کام کرنے کیا ہے, جیسے عمل, کوئی مستحب عمل, کوئی ترغیبی بات ہے, وہ فرمایا شیخ نے, تو فرمایا دیکھو کہ یہ کام میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. فرمایا کہ اگر دیکھو میں یہ کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ یہ کام میں کرتا ہوں, اور اگر وہ کام نہیں کرتے تو فکر کرو اس کام کو کرنے کی. اور اگر کوئی ایسی بات, کوئی ایسی بیماری, کوئی روحانی غلطی, کوئی گناہ, شیخ اس کا ذکر فرمائے, فرمایا دیکھو اپنے اندر جھانکو کہ یہ کام میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا. اگر میں اس گناہ میں مبتلا ہوں, فرمایا اس کی فکر میں لگ جاؤ کہ میں نے اس برے کام سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے, نجات حاصل کرنی ہے. اور فرمایا اگر دیکھو کہ وہ کام نہیں کرتے تو کہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے محفوظ فرمایا. فرمایا یہ ہے مجالس. اب وہ بیٹھ رہے ہیں, شیخ اس میں کچھ ذکر بھی بتائے گا, کچھ معمولات بھی بتائے گا. خصوصاً ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترغیب نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, کتنی پیاری ترغیب ہے کہ سنتوں کو عمل کرو, سنتوں پر عمل کرو, کتنا اہتمام ہے. لہذا یہ جو سنت پر عمل ہے اس سے سالک کی ترقی ہوگی. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کو فرمانا. لہذا سالک اس کام پہ لگ گیا. اب آیا, کچھ دن گزرے, اس نے شکایت کی, حضرت ذکر کرتا ہوں دل ہی نہیں لگتا, مزہ ہی نہیں آتا. اچھا, ہمارے یہاں مزے کے معنی یہ ہے کہ نہ کوئی روشنی نظر آئے, نہ کوئی خواب نظر آئے. اور بہت ہی مبارک بات ہے وہ بندہ اور بندی جس کو روشنی نظر آنا شروع ہو جائے, اس کے لیے مبارک بات ہی یہ ہے کہ وہ پاگل پنے کا پہلے اسٹیج شروع ہو گیا. اب وہ گرین لائٹیں, ہری لائٹیں اور گرین لائٹیں بند بوجھ ہونے لگے نا, بند بوجھ, بند بوجھ, ہاں پھر دیکھو سمجھو پاگل بنے گا اسٹارٹ ہو گیا. طبیعت میں اعتدال. اس لیے جو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ جو ذکر کے اندر قلت کی ہے, تھوڑا ذکر فرمایا, یہ بہت بڑی, یہ کام مجتہد کر سکتا ہے. یعنی مجتہد طریقت, یہ کام وہ کر سکتا ہے کہ حضرت نے اتنا فرمایا کہ کیا مطلب کہ ہماری طبیعتوں میں اعتدال لینا ضروری ہے, بے اعتدالی نہ پیدا ہو. اب دیکھیں نا, ایک صاحب ہے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ لوگ تو سفر میں جاتے ہیں تو آدھی نماز پڑھتے ہیں, ہم تو پوری پڑھتے ہیں. اب آپ بتائیے, اب شریعت کا ایک حکم ہے, شریعت کا ایک مسئلہ ہے, لیکن ایسا بھی نہ کرے کہ ایک صاحب جیسے تھے مغرب کی, جب انہوں نے نماز پڑھی سفر میں تھے تو دوسری رکعت کے رکوع کے بعد سلام پھیر دیا, رکو سے کھڑے ہوئے اور سلام پھیر دیا. کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ نے یہ کیا کیا. کہا اصل میں شریعت کا مسئلہ, ذرا پڑھے لکھے جو ماڈرن لوگ ہوتے نا, انہیں کہا اصل میں میں نے نماز کی ایوریج نکالی. ارے ظالم, تو نے صرف نماز کی ایوریج نہیں نکالی, تو نے پوری نماز کی روح نکال دی. جیسے ایک صاحب حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے, تیمم کا مسئلہ سنا کہ بھائی دیکھو پانی اگر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لو, اور قرآن پاک میں اسی کا ذکر ہے, فتیمموا صعیدا طیبا, کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو پاک مٹی سے. لیکن آگے فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, کہ وہ اسے مسا کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر, بس یہ تیمم ہے. تو فرماتے ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے پانی نہیں ملا, مٹی لے کر دوسری طرف چلے گئے, لوٹے میں بھر کر مٹی چلے گئے, ہاتھ دھو رہے, کلی کر رہے, ناک میں ڈال رہے. ارے پکڑ لیا, ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے. کہا حضرت تیمم کر رہا ہوں مٹی سے. فرمایا یہ تیمم کا طریقہ یہ تھوڑی ہے, کتنی عجیب. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں, یہ مسائل سیکھنے کے مسائل ہیں, یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. تو اب وہ صاحب جو ہے انہوں نے کہا میں نے ایوریج نکالی, ایوریج, اور ایوریج بنتی ہے ڈیڑھ رکعت. تو ڈیڑھ رکعت یہی سمجھ میں آتی ہے کہ رکوع کے بعد میں سلام پھیر لوں. تو یہ چیزیں ہیں کہ رہبری, رہبر کے ساتھ سے رہنمائی لیتا رہے, اپنے مسائل کے معاملے میں، اپنے معاملات کے معاملے میں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جب سالک شروع کرتا ہے کہتا ہے جی مزہ نہیں آ رہا. اور مزہ کیا نہیں آ رہا کہ جی نہ روشنی نظر آ رہی ہے نہ کوئی خواب نظر آ رہا، توتا بھی نظر نہیں آ رہا. اس لیے بےچارا روتا ہی رہتا ہے کہ کہاں ہے میرا توتا، اس لیے ہوں میں روتا. تو یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یاد رکھیے گا کہ سب انسان جس طرح سے سفر کرتا ہے نا، اب آپ دیکھیں جو لوگ کبھی اگر اس طرح سے معاملہ ہوا ہو کہ ہائی وے پر سفر کا، اندرون ملک جانے کا معاملہ ہو، تو انسان جب وہ جو مائل سٹون دیکھتا ہے، وہ پتھر جس پہ لکھا رہتا ہے اب اتنے کلومیٹر رہ گیا، تو آپ دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک ہوتا ہے کہ دل میں ایک عجیب سا ایک اطمینان آتا ہے، نہ کوئی روشنی نہ کوئی چیز، ایک اطمینان ہے قلب ہے. تو یاد رکھیے گا جب انسان شریعت کا سفر کہتا ہے کرتا ہے نا، تو اس کے قلب میں اسی طرح کا ایک اطمینان آتا ہے. اور یقین جانے میں اس کو واضح میں نہیں سمجھا سکتا، میں عاجز ہوں اس بات سے کہ وہ کیا اطمینان ہے اس اب کے وہ جو اللہ تعالیٰ اس سالک کے قلب کو عطا فرماتے ہیں. لہذا اب وہ جو اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑے دن جب گزرتے ہیں شیخ فرماتا ہے نہیں بیٹا اس کام کو تم جاری رکھو، یہ معمولات رکھو، گھبراؤ نہیں، دیکھو یہ سفر سب طے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہو، انشاءاللہ تمہاری منزل یعنی تمہیں اللہ ضرور ملے گا. اب اس کے بعد سالک کی جو دوسرا درجہ آتا ہے، وہ درجہ یہ آتا ہے کہ اب اس کا حال یہ ہے کہ اگر ذکر چھوڑ دے نا، اب ذکر چھوڑ دے تو اس کو نیند نہیں آتی، اب چین نہیں آتا. لہذا چین کا پتہ اسی طرح چلتا ہے کہ جس کام کو کرنے سے چین آتا ہے اس کو نہ کرے تو دیکھے بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لہذا کسی کام کو نہ کرنے سے بے چین ہو جائے تو اس کے مطلب اس کو چین مل رہا ہے. کیوں جناب؟ لہذا نماز پڑھنے والا جو نماز ہی ہے، اگر اس کو اس نماز سے اس کو لذت اور جو مزہ مل رہا ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا وہ نماز چھوڑ دے. ایک عجیب واقعہ یاد آیا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا، فرماتے کہ ایک شیخ کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس ایک نوجوان رہتا تھا. شیخ کے پاس آیا، اس نے اپنی کیفیت کو ذکر کیا، اپنی اندرونی حالت کی، حضرت پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، میں تو کچھ بھی بالکل منزل سے دور ہوں اور بس میرا تو حال بہت ٹوٹا پھوٹا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہے. تو شیخ نے اس کو سمجھایا کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ اپنی منزل پر کی طرف سفر طے کر رہے ہیں اور بہت کچھ مل رہا ہے، گھبرائے نہیں آپ، ہو رہا ہے سب کچھ. تو وہ اس کی ایک حالت تھی، اس نے کہا نہیں حضرت میں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ملا، پتہ نہیں محنت کا کیا ہوگا، اور یہ چیز آتی رہتی ہے سفر میں. تو شیخ نے اس کو فرمایا اچھا تم ایک کام کرو کہ آج تم رات عشاء کی نماز نہ پڑھنا، عشاء کے فرض نہ پڑھنا. بڑا حیران ہوا کہ شیخ یہ کیا فرما رہے کہ عشاء کے فرض نہ پڑھو، بڑا حیران ہوا. اور شیخ نے بات ختم کی اور جاؤ. اب جب عشاء کی نماز کا وقت آیا، اب ایک شخص جو اللہ اللہ کرنے والا، صحبتوں میں رہنے والا، اب اس کا دل کانپنے لگا، اس کا دل کانپنے لگا کہ میں عشاء کی نماز نہ پڑھوں. لہذا اس کو کہتے ہیں مجبور محبت. اس نے کہا ایسا تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. لہذا اس نے عشاء کی نماز، فرض عشاء کی جو ہے پڑھ لی ہے. عشاء کے فرض پڑھے تو اس نے سوچا کہ شیخ نے فرمایا تھا فرض نہ پڑھنا، چلو یوں کرتا ہوں سنت نہیں پڑھتا. سنت نہیں پڑھی اور سو گیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میرے امتی کیا بات ہے، آج تم نے میری سنت پر عمل نہیں کیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس وہ اٹھا، اس کی عجیب حالت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمائے. شیخ کے پاس صبح حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا کہ حضرت ایسے ایسی بات تھی، میری اتنی ہمت تو نہ ہوئی کہ میں فرض چھوڑ دیتا، لیکن میں نے کہا چلو میں سنت نہیں پڑھتا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور ایسے فرمایا. تو شیخ نے فرمایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا فضل کیا ہے، اگر تم عشاء کی نماز نہ پڑھتے نا تو اللہ تعالیٰ تم سے فرماتے ہیں کہ تم نے میری نماز، میرے حکم کو کیوں نہیں پورا کیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو اس بات کی بس فکر میں مت لگو کہ مجھے کیا مل رہا ہے، مجھے خواب آ رہے ہیں، مجھے کیا، اس کی فکر میں مت لگو، کام کیے جاؤ. یہ جو اللہ تعالی کی شریعت پر عمل کرنا، واللہ ثم واللہ، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی چیز ہے میرے دوستو، کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اعمال کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے رہے ہیں، ہمیں زکات کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، ہمیں داڑھی کی توفیق دے رہے ہیں، اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق دے رہے ہیں. واللہ یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب آپ سوچیے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالی نے بنا کر جن بندوں کو بھیجا، ان کو جو دستور حیات عطا فرمایا، اس مالک نے کتنی بڑی چیز ہوگی وہ، اس کی عظمتیں، اس کی بڑائی اور اس کی رفعتیں اور بلندیاں، ہم جیسے ناکارا اور ہم جیسے ناچیز حقیر لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں. بس اتنا یاد رکھے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر عمل کیا، کتنی بڑی چیز ہوگی وہ، کتنی بڑی چیز ہوگی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری آپ جس دنیا میں تشریف لا کر کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی، وہ اعمال بندگی سکھا رہے ہیں، تو اس سے پتا چلا وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. وہ تو لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی چیز ہے میرے دوست. اب رہی بات یہ خواب، واللہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا رستہ ہے نا، اس رستے میں جو یہ خواب ہے نا، اس کی تو ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا خواب، کیا روشنیاں، بلکہ تو ہمارے تو بزرگ یہ کہتے ہیں یہ جو ہاتھ چومنے والے اور یہ جو عقیدہ تو اظہار کرنے والے، یہ بھی کچھ نہیں ہے کہ جس کو ہم بڑا کمال سمجھتے ہیں، یہ بھی کچھ، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. تو اب وہ جو سالک ہے اس پر یہ حالت طاری ہوتی ہے کہ وہ عبادت اور بندگی اس کے لیے لذت ملنے لگتی ہے. اور میں نے عرض کیا نا کہ لذت کا مزہ ایسا ہے، وہ کام نہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز چھوٹ گئی ہم سے. اب تیسرا سالک پر اثر طاری ہوتا ہے، اور وہ اثر یہ ہے کہ عرض کیا تھا کہ جیسے گدلا پانی، اب اس کی عبادت، اس کی بندگی، اس کا ذکر، اس کی تلاوت، اب اس کو خود پتا چلتا ہے کہ اللہ اکبر، جب میں تلاوت کرتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، قلب کی حالت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ حالت، اگر یہ سالک گناہوں میں مبتلا ہے، فرمایا یہ حالت ابھی کامل نہیں ہے، یہ حالت بہت اچھی ہے. اب وہ کیا ہوا کہ جی ہمارے خانقاہ میں آنے لگے، کسی نے مسافر کیا، کسی نے، حضرت ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ کتنا نور ہے، ارے واہ حضرت ماشاءاللہ، کیا سجدے کا نشان ماتھے سے لے کر ناک تک کھینچا ہوا، شلوار دیکھو کہاں تک، ارے ماشاءاللہ حضرت آپ نے تو اللہ والوں سے، شیخ سے کتنا فیض لیا ہے. اس نے کہا بھائی واہ، یہی تو چاہیے تھا، مل گیا. اور مزے تو اس وقت آ گیا، کسی نے جیب میں ڈال کے حضرت یہ لے نذرانہ آپ کے لیے، ارے اس نے کہا لو جی جو ملنا تھا سب مل گیا. کیسی کے تو انتظار تھا، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. تو یاد رکھیے گا، یہ سراسر دھوکہ اور گمراہی ہے، سراسر دھوکہ اور گمراہی ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام اتنی بڑی شخصیت تھے کہ حضرت کے ایک عجیب واقعہ یاد آیا. ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے بڑی شخصیت نے ان کے حالات لکھے، اتنے بڑے آدمی تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہے ان کو حقے کی عادت تھی، حقہ پیتے تھے. اور یہ اتنی بڑی، مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت، اتنا اللہ نے ان کو علم اور روحانیت کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، جس کا فیض سارے عالم میں نظر آتا ہے. لیکن عالم یہ تھا کہ اپنے والد کی خدمت کی وجہ سے اس حقے کی چلم خود بھرتے تھے، اور دوسرے جو سالکین تھے ان کو ذرا ہوتا بھی تھا کہ حقہ جیسی چیز اتنا بڑا عالم ربانی یہ کرے، لیکن اتنے مٹے ہوئے تھے حضرت قاسم صاحب کہ بھائی میرے باپ کی خدمت ہے، اگر میرا باپ حقہ پیتا ہے تو ٹھیک ہے، غلط بات غلط بات ہے، لیکن میرا باپ پیتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے بھرتے تھے چلا. وہاں یعقوب صاحب حالات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی صاحب کشف بزرگ آ گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد صاحب بستر چارپائی پر تھے اور انہوں نے حقہ، بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، یعنی ان کا مقام دیکھے، ایک مرتبہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ بیمار تھے، تو حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی کہیں تشریف لے گئے تھے، تو جب واپس آئے تو دیکھا ان کے والد کا استنجا جو ہے وہ چارپائی پر ہی ہو گیا تھا. تو حضرت مڑے اور کہ کیا بھائی کسی آدمی کو کے پانی وانی چیزوں کا بندوبست کریں تاکہ صفائی کریں، تو دیکھا حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند جن کو کہتے ہیں، حضرت نے وہ جو استنجا تھا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور ہاتھ میں اٹھا کے چل پڑے کہ چلو میں صفائی کروں. حضرت ماں قاسم صاحب ناظری انتظام کرنے ہی لگے تھے، جب مڑ کر دیکھا تو مولانا محمود الحسن صاحب کا جب یہ دیکھا بس حضرت کی عجیب حالت ہو گئی. فرماتے کہ حضرت کی آنکھ میں آنسو آئے، زبان ہلے، بس ہونٹ ہلی ہونٹ، کچھ نہیں پتا کہ حضرت نے کیا کہا کیا نہیں. لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا عجیب. تو بہرحال وہ ایک صاحب کش بزرگ آئے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت چلم بھر رہے ہیں، تو حضرت نے چلم حکے کی چلم جب بھر کے دی تو ایک طرف ہٹے، تو وہ بزرگ آئے اور ان کے والد صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سے جو حکا مت بھروایا کریں. تو ان کے والد صاحب کہنے لگے کہ میں خود اس کو منع کرتا ہوں کہ تم یہ کام مت کیا کرو، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تمہیں عالم بنایا، تم اتنے بڑے عالم ہو اور تم یہ کام کرتے ہو، لیکن یہ مانتا نہیں ہے. تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں پھر بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کو منع کر دیں، کہ حکمن منع کر دیں. پوچھا کہ بات کیا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ چلم بھر رہے تھے حقے کی تو میں نے دیکھا عرش الہی کہاں پر آتا، تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سے حقہ مت بھروایا کریں. ایسے ایسے حضرات آپ سوچیں، لیکن عالم کیا کہ حضرت ایک سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، لباس کیسا عجیب و غریب کہ ایک جلاہا ملا، اس جلاہے نے پوچھا ہاں بھائی آج سود کا کیا بھاؤ ہے، جو ان کا اپنا انداز، تو حضرت نے فرمایا کہ یار آج میں بازار نہیں گیا، تو اسے ایک موٹی گالی دے کر کہا، یعنی ایک موٹی گالی دی کہ تو جلاہا ہو کر تو بازار نہیں جاتا، یعنی اتنا بڑا عالم اور اپنے آپ کو ایسا مٹا کے رکھا ہوا تھا. دادا خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر علم کے دو حرف کا دھبا مجھ پر نہ ہوتا تو قاسم اپنے کو ایسا مٹا تھا کہ پرندے کا تو گھونسلہ ہوتا ہے اور میرا وہ بھی نہ ہوتا، نام و نشان بھی نہ ہوتا. ایسی اور ہم لوگ یہ کن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ صاحب کسی نے ہماری تعریف کی، منتظر ہیں کوئی تعریف کرے، کوئی واہ واہ کہے، کوئی ہاتھ چومے، کوئی جوتی اٹھائے، کوئی ہدیہ تحفہ لائے، کہے کا زبردست، منتظر ہیں بیان کیا، منتظر ہیں، کوئی تو کہے گا کہ حضرت کیا بیان، واہ واہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اور یہ جو کاملین ہیں، ان کاملین کا حال یہ کہ پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان اللہ والوں پر، ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان اللہ والوں کو لوگ اتنے تانے دیتے ہیں، اتنی غیبتیں کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، پھر بھی یہ جنبش نہیں کرتے اور ویسے ہی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اگرچہ ان کے دل پر تو اثر ہوتا ہے، پھر یہ کیا حال ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، فرمائے کہ معرومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اونٹ تھا اور وہ اونٹ وہ تھا کہ جس کی پیٹھ پر نقارہ بجتا تھا، نقارہ جو بڑا سا جو گول ڈھول کی طرح سے ہو جاتا بڑا سا، لیکن وہ اس کو بجا کر جو پہلے اعلان کیا کرتے تھے تو وہ نقارہ اس کو بولتے ہیں. کہا وہ اونٹ وہ تھا کہ جس کی پیٹھ پر نقارہ بجتا تھا، جس کی آواز میلوں تک جاتی ہے، اس نقارے کی آواز. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ جو ہے وہ ایک گلی کوچے میں نکل گیا محلے میں. اب بچوں نے تو اونٹ دیکھا تو حضرت والا نے ایک پوروی جملہ فرمایا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن بہت مزے کا تھا, میں اس کو ضبط نہیں کر سکا. تو لیکن حضرت فرماتے کہ حضرت نے کیا ایسے تالی بجائی اور فرمایا تالی بجا کر حضرت نے کچھ جملہ اس وقت پوروی میں فرمایا تھا, میں اس کو ضبط نہیں کر سکا. تو وہ جملہ اونٹ کو چھیڑ رہے تھے بچے نا, تو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ نے گویا کہ معرومی نے اونٹ کی طرف سے ان بچوں سے کہا, ہنس کر کہا کہ اے بیٹا تمہاری یہ ننے منے ہاتھوں کی تالی سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی پیٹ پر اتنا بڑا نقارہ بجتا ہو کہ جس کی آواز میلوں تک جاتی ہو تو تمہارے ننے ننے ہاتھوں کی تالی سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کی پیٹوں پر اور جن کے دلوں پر عظمت الہیہ, جن کے کندھے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خشیت سے جھکے پڑے ہیں, اور جن کی کیفیت یہ حال ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسا مجدد زمانہ, شیخ العلماء, شیخ المشائخ, عالم کیا ہے کہ نہ جانے کل اشرف علی کا قیامت کے دل کیا حال ہوگا. یہ ہے کاملین کا حال, اور یہ ہے عارفین کا حال کہ جن کی قلب کی حالت ایسی ہے کہ جس کے قلب کی حالت ایسی ہوگی کہ نہ جانے کل ہمارا کیا حال ہوگا, اس کو ان تعریفوں سے, کسی کی دعوتوں سے, کسی کی واہ واہ سے, ہاں چمنے سے کیا اس کا, وہ تو بلکہ اس چیز سے دور بھاگتا ہے کہ یہ چیز ہی نہ ملے. وہ کیوں؟ کیونکہ عظمت الہیہ کے جو نقارے ہیں, عظمت الہیہ کے نقارے اس کے سر پر بجرے ہوتے ہیں. لہذا ان کسی کے اعتراض کرنے سے اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہے. وہ کہے گا یہ بیچارہ کیا کرے گا, میرا تو اپنا حال یہ ہے کہ میں ایسی چیزوں میں مبتلا ہوں, بس کیا حال ہوگا. لہذا عارفین اس بات کی, وہ عارفین اور وہ کاملین کے جو اپنی ہر سانس کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی فرما برداری میں خرچ کرتے ہیں, وہ اس بات کی فکر نہیں کہ ہمیں ہمارا تو حال یہ نا کہ ہم نے عبادت کی ہے, اب منتظر بیٹھے ہیں کہ اتنے لاکھ ملے گا اور یہ ملے گا اور جناب اتنی حورے اور اتنے محلات اور یہ سب. اور ان عارفین کے قلب کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اپنی طرف سے نہیں فرما رہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بات ہے. لیکن اس شخصیت کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عشر مبشرہ میں سے جنت کی بشارت جن کو دنیا میں مل چکی, لیکن عالم کیا ہے کہ یہ کیا رو رہے ہیں اس بات پر کہ کاش اللہ تعالیٰ میں اپنی عبادتوں پر کیا مانگوں اور کیا درجات اور فضیلتیں مانگوں. بس اللہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہوں پر مجھ سے پکڑ نہ فرمائیے گا. اور ہمارے قلب کا کیا حال کہ ہم تو کن باتوں کے منتظر بیٹھے ہیں کہ اب ہم نے نماز پڑھی, اب تھوڑے دن کی بات ہے میں اس ستون پر نظر ڈالوں گا سونے کا ہو جائے گا, اگر کسی نے مجھ پر اعتراض اور غیبت کی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھوں گا اس کے گردے باہر آ جائیں گے. ارے بھائی کیا بندگی اور کیا عبدیت کو لیے بیٹھے, ذرا ان کاملین اور عارفین کا حال تو دیکھیں کہ ان کے قلب کی حالت کیا ہے. اور ہمارے قلب کے ابھی طفلے مکتب بھی نہیں بن سکے, مکتب کے ابھی بچے بھی نہیں, حال کیا اور عالم کیا ہے, کہاں کہاں کی سوچ رہے ہیں. یہ تو گویا ایسا ہی حال ہے, ایک نابالغ ہے, نابالغ بچہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے 10 بچے پیدا کروں گا. جیسے جب شادی نہیں ہوتی نا تو شادی نہیں ہوتی کہتا ہے کہ ہاں بھائی کتنی شادی کرو گے, کہا سنت کے مطابق 4 شادی کروں گا. جب ایک شادی ہوتا ہے ہاں بھائی کب کر رہے ہو دوسری شادی, کہا خدا کے لیے بس ایسی بات نہ ڈالو, ایک کو پورا کرنا مشکل ہے, کانوں کو ہاتھ سے بس نہیں لگاتا باقی سب کر لیتا ہے, کان ناک سب پکڑ لیتا ہے, کہتے ہیں بھائی بس بس کرو بس کرو, ایک کو نبھانا مشکل ہو رہا ہے, دیکھ نہیں رہے کہ سر کے بال کہاں غائب ہو گئے. تم کیا دوسری تیسری جاتی کی باتیں کرتے پھر رہے ہو؟ اللہ اکبر. یہ عارفین کے قلب کا حال ہے. اور ذرا ہم اپنے دل کا حال دیکھیں کہ کن چیزوں کی طرف, یعنی ہم نے اپنا مقصد نصب العین کیا بنایا ہوا ہے, یہ تعریف ہے, یہ لوگوں کی چاہتیں, یہ لوگوں کے ساتھ عزتیں کیا ہے, یعنی پتہ یہ چلا رب العزت کا نام ہی نہیں ہے. یعنی ہماری منزل رب العزت نہیں, عزت بنائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ہاں پھر اس کے بعد اگر جس کو رب العزت مل جائے, پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے, تو پھر یہ وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جن کی عبدیت کے توازن کو اللہ تعالیٰ خود قائم رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کہ چھپنے کی فکر مت کرو,
فرمایا چھپنے کی بھی مت کرو کہ لوگ ہمیں صدقوں پہ اٹھائیں، فرمایا چھپانے کی کرو، اپنے اعمال کو چھپانے کی فکر کرو، ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو تمہیں چھپا بھی دیں گے، اور فرمایا جب اللہ چھپ جس کو چھپائیں گے تو پھر اس کی عبدیت اور کا توازن خود جو ہے وہ عبدیت کا توازن قائم رکھیں گے استقامت کے ساتھ. تو لہذا یہ ہے، تو لہذا یہ جو عبادات سے ہم اپنی کر رہے ہیں کہ صاحب آئے حج عمرہ کر کے آئے، کسی نے ہاتھ ڈال دیا، کسی نے جو ہے جناب واہ واہ کر دی، دعوتیں کر دی، واللہ یہ کچھ بھی نہیں، یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ پانی ہے جو ہم مٹی کے ساتھ یعنی گناہوں کے ساتھ اور دنیا کی طلب کے ساتھ ابھی ہمارا چل رہا ہے، اس سے آگے بڑھیں. اور وہ کیا خاص مالک کے لیے ہو، ہر عمل ہو محض اللہ کی رضا. کیا دعوتیں، کیا واہ واہ، کیا تعریفیں، یہ سب کسی کام کی نہیں ہے، اصل یہ چیز ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق اور شریعت و سنت، خاص طور پہ ترک گناہ جو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، نظر کی حفاظت کرو، یہ کام کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور جو ان عارفین کی جو دولت تعلق مع اللہ کی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور میری ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب کے سیدھے ٹانگ کے گھٹنے میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے. میری والدہ صاحبہ کہہ رہے ہیں بیمار رہتی ہیں، اللہ میری والدہ کو بھی اور ہم سب کو بھی صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جماعت کے انفراد نماز کی بھی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے، لڑکوں کو بھی، اور یہ ایک بچی آئی سی یو میں داخل ہے، اللہ اپنے کرم سے اس کو شفا عطا فرما. ہماری اولادوں کو بھی صحت و عافیت عطا فرما، یہ بھی ایک بچی ہے اس کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے. کہ اللہ تعالیٰ ملازمت میں جو یہ ذہنی طور پر پریشانی ہے اس کو دور فرمائے، آسان رزق عطا فرمائے. بھائی سکندر صاحب بھی بیمار ہے، جملہ بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دے. جو عمرے کا نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ حج کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، اور خصوصاً جن کے ذمے حج فرض ہے اور جنہوں نے حج نہیں کیا، وہ نیت ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے کرم سے آسانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ جینا، ایمان پر مرنا نصیب فرمائے. ایک صاحب جو ہے وہ اللہ اکبر جیل میں بند ہیں اور سزا کے اس میں ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے باز فرمائے اور مظلوم کی اپنے کرم سے مدد فرمائے. جملہ ظلم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ظالم بننے سے بھی بچائے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے اندر جو ناچاقی ہیں اس کو المحبتوں سے تبدیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کو قریب فرما دے اپنے کرم سے. سب گھر میں بیمار ہے، بے برکتی، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا جملہ عافیت نصیب فرمائے. یہ ہو گیا تھا. وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک و سلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ آپ کا کرم اور احسان ہے کہ آپ نے ہمیں جس دروازے پر پہنچایا، یا اللہ عارفین کا، یا اللہ والوں کا یہ دروازہ اس خانقاہ تک پہنچایا. یا اللہ اس نعمت کی قدر کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، اور جو شریعت کا ذوق ہے وہ ہم سب کو عطا فرما، ہمارے اسلاف کا طرز زندگی عطا فرما. اور یا اللہ ہم میں سے جس میں دین کی جو کمی ہے اس کمی کو پورا فرما دیجئے. طبیعتوں میں اعتدال عطا فرما، استقامت کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اور یا اللہ ہم میں سے کسی کو کوئی غم پریشانی مشکل اور مصیبت ہے اس کو عافیت سے خوشیوں سے راحت سے سکون سے تبدیل فرما، اور یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنا، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک صالح فرما بردار بنا جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما، اور یا اللہ جو لڑکے شادی کے قابل ہیں اور شادی کی خواہش مند ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، نیک بیوی عطا فرما، شوہروں کو بیویوں پر شفیق اور مہربان فرما، اور یا اللہ جو شوہر بیویوں کی پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، اور بیویوں پر شفیق اور مہربان فرما جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان کو خدمت گزار بنا، اور یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما، ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما، ہمارے دلوں میں رحم عطا فرما، ہمارے مزاج میں برداشت عطا فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ظلم سے باز فرما، ظالموں کو ظلم سے باز فرما، اور یا اللہ ہمارے اس ملک میں استحکام عطا فرما، استحکام شرعی، استحکام معاشی عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی گھروں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کے اپنے کرم سے حفاظت فرما، اور یا اللہ سارے عالم میں جو دین کی محنتیں تبلیغ کی محنتیں دین کے جن شعبوں کے میں ہو رہی ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو یا اللہ قبول فرما، ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، ان گزارشات کو اپنے کرم سے قبول فرما، مغفرت بے حساب فرما، اپنا قرب اور تعلق سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا بالله. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور ہمارے پیارے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدر صاحب دامت برکاتہم سفر پہ تشریف لے گئے، یا اللہ حضرت کو عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچا، خوب دین کی خدمت لیں، یا اللہ خوب صحت اور عافیت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی حضرت والا کا سفر خیریت سے اور واپسی بھی خیریت سے ہو جائے، ہماری آنکھوں کو ان کی زیارت سے ٹھنڈا فرما، اور ہمارے قلوب کو ان کی صحبتوں سے منور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.